ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل مومنین کی ارواح کے لیے اور بالاخص شہداء علماء عرفاء اور ایک اور شہید کے جو آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں شہید ہوئے عسکری رضا نام بیان کر رہے ہیں. تمام شہداء کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص سے اللہ فرمائے. بسم اللہ الذین علمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد علم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم تولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد علم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. پردیگار عالم کے انتہائی احسان ہے اس نے تمام تر قربانیوں مشکلات مصائب کے باوجود اس قوم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ان کے عذاب میں یہاں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. جن لوگوں نے اس راستے میں جانے دیے انہوں نے پاک و پاکیزہ الہی ہدف کے لیے جانے دیے اور مسلسل یہ راستہ جاری و ساری ہے. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے ایک اور شہید کی شہادت کی خبر پہنچی ہے. پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے خلق فرمایا. انسان کی خلقت ایسی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے زندگی گزارتا ہے. मुमकिन है कि हमें पूरी इंसानियत में चंद सौ या उससे भी कम लोग मिल जाएं जो तन्हाई में, गारों में, जंगलों में, बयाबानों में ज़िंदगी गुजारते हों, लेकिन इंसानियत में ज़ाहिर है कि करीब बेतफाक तमाम वो लोग हैं कि जो इज्तम के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों इंसान इज्तम बनाते हैं, इंसानों की इज्तम बनाने की ज़रूरत क्या है? तो दो चीज़ों को बयान करते हैं। एक तो ये बयान किया जाता है कि जो इंसान के ख़तरात हैं और जो इंसान के मफादात हैं वो बग़ैर इज्तम के हासिल नहीं हो सकते। तसव्वुर फरमाइए, इंतहाई इब्तदाई ज़माने के अंदर लोग जो जानवरों का शिकार करते थे या जानवरों से खौफज़दा होते थे, तो बयान करते हैं कि वो बग़ैर इज्तम के, बग़ैर मिल के वो जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा इंसान मिल के रहता। आज तक ऐसा ही है, और इसके अंदर बहुत वाज़े सी बात है कि आज की ज़िंदगी में इतनी पेचीदगियाँ हैं, आप अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। आपको लिबास की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, मिलेंगे तो तमाम काम अंजाम पाएंगे, लेकिन ये मादी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत के मुकाबले में अहम मुमकिन है कि कोई इंसान ये कहे कि अगर मेरी ज़रूरतें कहीं और से पूरी हों तो फिर मैं इंसानों के साथ मिलकर क्यों रहूँ। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी तमाम ज़रूरतों को पैसे के ज़रिए से पूरा करे और किसी तन्हाई में रहने को तरजीह दे। बस ये बुनियाद बहुत असासी बुनियाद नहीं है कि इंसान ज़रूरत की खातिर और अपने ख़तरात से बचने के लिए मिलकर ज़िंदगी गुजारे। इससे बढ़कर भी एक ज़रूरत है, और वो ये है कि दीन के मुताबिक इंसान के कमालात उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब वो लोगों के दरमियान मिलकर ज़िंदगी गुजारता है। खुदा जानता है कि इंसान के पास कमालात क्या क्या हैं, और उन कमालात को अगर वो चाहता है कि किसी मकाम तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इंसानों के साथ मिल के ज़िंदगी गुजारे। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि एक आदमी इंतहाई सच्चा हो जब तक आजमाया ना जाए। जब आजमाया जाएगा तब पता चलेगा इसकी सच्चाई किस हद में। ऐन मुमकिन है कोई दावा करे कि वो बहुत साबिर है, उस वक्त पता चलेगा जब उसका सब्र आजमाया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे दावे हैं इंसान के अंदर, लेकिन वो सारे दावे उस वक्त सामने आते हैं कि जब वो माशरे के अंदर होता है, लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजारता है। और इसी खातिर परवरदिगार आलम ने अम्बिया को और अपनी हुज्जतों को इंसानों के दरमियान भेजा है। किसी नबी को इस तरह से नहीं भेजा कि वो पहाड़ों और जंगलों और गारों के अंदर तन्हाई में ज़िंदगी गुजारें और दूसरे इंसान कहीं और ज़िंदगी गुजारें और ये उनके लिए पैगाम का सबब बन जाए। खुदा ने अम्बिया को माशरे के अंदर रखा है और तमाम अम्बिया ने इसके अंदर रहते हुए ज़िंदगी गुजारी है। यहीं पर जो बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है वो ये आता है कि इंसानों के साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूल क्या है। खुदा ने पूरी कायनात कानून पर खल्क की है, कोई चीज़ बग़ैर कानून के नहीं है। तो अगर मेरे और आपके जिस्म के ऊपर कुछ उसूल हैं और मेरे और आपके अतराफ़ में जो मादी चीज़ें हैं इन पर उसूल हैं, तो ये जो हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके भी क्या कुछ उसूल हैं, इसके भी क्या कुछ ज़ाबते हैं। इन ज़ाबतों को खुदा तआला ने अख़लाक़ियात में बयान किया है, कहा इसके भी ज़ाबते हैं, इसके भी उसूल हैं। और यहाँ पर एक बहुत ख़ास ज़रूरत है उन ज़ाबतों को जानने की। आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इंसान के बदन में, इंसान के माशरे के लिए बहुत सारी अलामतें हैं। आप जानते हैं इंसान बदन के अतबार से ज़यीफ़ है, इंसान कमज़ोर खल्क हुआ है, लिहाजा अगर एक वक्त खाना ना खाए तो उसकी ज़रूरत उसके सामने आ जाती है और उसको मजबूर करती है कि वो जद्दोजहद करे। इंसान अगर कोई गलत चीज़ खा बैठे तो कुछ वक्त के अंदर उसको पता चल जाएगा कि उसके जिस्म के अंदर कोई गलत चीज़ दाखिल हो गई है। अलबत्त ऐन मुमकिन है कि ये टाइम एक साल हो जाए, मुमकिन है चंद महीने हो जाए, बिल आखिर इंसान के बदन में कभी ना कभी असरात ज़ाहिर होंगे। लेकिन माशरा इसके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। माशरे के अंदर अगर एक ख़राबी दाखिल हुई, ऐन मुमकिन है 100 साल लग जाएंगे, उसके बाद असल में पता चलेगा कि जो ख़राबी आई है वो ख़राबी क्या ख़राबी है। माशरे के अंदर ये मुश्किल है, माशरे के अंदर ख़राबी बहुत देर से ज़ाहिर होती है, और अगर आपको अच्छाई ज़ाहिर करनी हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे माशरे के अंदर मुतअद्दिद मुश्किलात नाफिज़ हैं। आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं اسلام پہلے دن سے کہتا ہے سچ بولنے کی ترغیب دیتا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سچائی کی کمی ہے, ہم جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس سچائی کی کمی ہے جس کو اسلام تجویز کر رہا تھا ہمارے لیے. اب یہ جو کمی داخل ہوئی ہے اس کے اثرات ملتے ملتے ممکن ہمیں دسیوں سال لگ جائے. تقریباً 70 کی دہائی میں ٹیلی ویژن آیا تھا پاکستانی معاشرے کے اندر. اگر ہم 60s کے اینڈ میں کہیں جو بہت کم تھا, تو 70 کی ابتدا میں ٹیلی ویژن آنا شروع ہوا تھا. اس وقت جس کا کچھ تھوڑا بہت مجھے یاد آتا ہے, کسی کے ذہن میں بھی بہت کم آیا ہوگا کہ ٹی وی کتنی بڑی مشکل چیز ہے. بہت کم لوگ تھے جن کے ذہن میں کوشچن بھی آیا ہو کہ اصل اس کا کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا اس زمانے میں ایک فخر تھا کہ لوگوں کے گھر میں ٹیلی ویژن ہوگا, اور کوئی اس کی برائی کو احساس نہیں کر رہا تھا. اب اس میں اہل بصیرت کیا دیکھ رہے تھے, مختصر سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک صاحب فیصل آباد میں تشریف فرما ہے ابھی بھی, وہ کہتے ہیں کہ جب ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تو میں نے امام خمینی کو خط لکھا. اب تصور کریں کہ کچھ لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی امام خمینی کو پہچانتے تھے, مرجع تقلید سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں ہماری کمی میں سے ایک کمی ہے کہ ہمارے اندر یہ باتیں بہت دیر سے آئی ہیں کہ ہمیں تقلید بھی کرنی ہے, اصلاً ہمیں کسی کی رہنمائی میں چلنا ہے. لیکن میں ان کو خوش قسمت لوگوں میں سے کہوں گا کہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو 60s میں امام خمینی کی تقلید کرتے تھے. تو کہنے ہے کہ جب 60s میں ٹیلی ویژن آیا تو میں نے ان کو خط لکھا اور ان سے سوال کیا کہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کے اوپر جو کچھ پروگرام آتے ہیں وہ اس طرح کے پروگرام آتے ہیں, اتنے بجے شروع ہوتا ہے, اتنے بجے ختم ہوتا ہے, سب کچھ انہوں نے لکھا. تو کہنے ہے کہ انہوں نے جواب میں لکھ کے بھیجا, اور یہ جو انہوں نے مجھے بتایا وہ اس وجہ سے بتایا کہ میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ ٹیلی ویژن نہیں ہے. میں ان کے گھر میں شاید پہلی دفعہ 98 یا 99 میں گیا تھا, 98 یا 99 تھا میرے خیال میں. تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹی وی نہیں ہے اور میں نے کبھی ٹی وی نہیں رکھا. اس کے جواب میں انہوں نے بتایا, جب میں نے پوچھا کیوں ایسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے 60s میں امام خمینی کو خط لکھا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اس طرح کی چیز ہے. تو انہوں نے 60s میں ایک جملہ لکھ کے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں باپ, مانوی باپ ہونے کے ناطے مشورہ دوں گا, یہ اپنے گھر میں مت رکھنا. مانوی باپ ہونے کے ناطے پدرانے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, باپ بن کے نصیحت کر رہا ہوں, یہ اپنے گھر میں مت رکھنا. تو اس میں بہت اچھا جملہ انہوں نے مجھ سے کہا. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا تھا, تو میں 40 سال سے ان کے اس فخر کو لیے بیٹھا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں باپ بن کے کہہ رہا ہوں, تو مجھے چاہیے کہ میں بیٹا بن کے دکھاؤں, اور اگر وہ مجھے ایک نصیحت کر رہے ہیں تو میں اس نصیحت کا خیال کروں. ان کی روح کی بلندی کے لیے, امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے, مراجع اعظم کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. کیونکہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں. اس میں بلا شک و شبہ ایک ہستی جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں ہم لوگ اچھے دور میں, وہ امام خمینی کی ہستی ہے. انہوں نے دنیا تبدیل کی ہے, انہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے شیعت کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس فکر کی جس طرح خدمت کی ہے, اس کو ہم لوگ مدتوں کے بعد احساس کر پائیں گے. دشمن احساس کر رہے ہیں اس بات کو, دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ پوری صدی آیت اللہ خمینی کی صدی ہے, کیونکہ انہوں نے چیزوں کو متاثر کر دیا, انہوں نے لوگوں کو زندہ کیا, مفاہیم کو زندہ کیا. اس اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں ہم لوگ بہت نفیس دور میں ہیں, ہم لوگ بہت اچھے دور میں. تو کم ہوتا ہے جب معاشرے کے اندر اس طرح کی شناخت رکھنے والے لوگ آتے ہیں, جو مثال کے طور پر 60s میں اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ 30 سال کے بعد یہ مشکل ہمیں کہاں پہنچا دے گی, اور اس کے بعد پھر ہم جاگیں گے اور سوچیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا حل کیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں ہم ٹیلی ویژن شروع نہیں کر سکتے تھے. کب تک شروع نہیں کر سکے؟ تقریباً 40 سال تک وہ لوگ جو چاہتے تھے کرتے تھے, تقریباً 40 سال تک. اس کے بعد یہ موقع بننا شروع ہوا کہ ہم بھی اگر کوئی چینل کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. और उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अगर हम चैनल खोल लेंगे तो उसके ऊपर दिखाएंगे क्या, उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई कि 40 साल तक वो मैदान में रहेंगे और हम मैदान में नहीं होंगे, और वो मुसलसल ऐसी चीजें बनाते रहेंगे। हमें साहिब बसीरत चाहिए होता है, और फिर उस साहिब बसीरत की पैरवी करने वाले लोग चाहिए होते हैं। वो साहिब बसीरत ये देखे कि आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 30 साल बाद क्या होगा, 40 साल के बाद क्या होगा। इस खातिर हम कहते हैं अगर हम वो साहिब बसीरत नहीं है तो दो रास्ते हैं हमारे पास। नंबर एक, चाहे वो बसीरत ना हो हमारे पास जिससे हम चीजों को समझ सकें, कम से कम उसूल में दीन की पैरवी करें, बुनियादों में दीन की पैरवी कर लें। तो वो हमारे पास वो बसीरत नहीं भी हुई तो कम से कम अगर बुनियाद में दीन की पैरवी कर रहे होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ हमारे सामने दीन कह रहा है कि मत करो, इसका कोई राज होगा, या अगर दीन हुक्म देता है कि कर डालो तो इसका कोई राज होगा। बस एक रास्ता ये है कि अगर हम इतनी बसीरत नहीं रखते तो कम से कम दीन की पैरवी कर लें। दीन हमें कहीं ना कहीं आगाह कर देता है कि इन मसाइल के अंदर क्या खतरात हैं। अब आपके सामने हम और आप आज मसलन 2011 के अख्तिताम पर और एक नए पीरियड की तरफ जाते हुए, अलबत्त मुझे कभी समझ में नहीं आया और नहीं लगता कोई माकूल चीज़ है कि हम नया साल क्या ताबीर करें। यहाँ वाकयान कोई नई चीज़ है क्या? यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। अगर सूरज अपने महवर पर घूम रहा है वहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये सब एक दायरा है। सूरज जहाँ से घूम रहा है, आपने और मैंने कुछ फर्जिए फ़र्ज कर लिए। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ एक दायरे में घूम रही है, आपने उस दायरे के किसी भी पॉइंट को कहा हो कि ये ज़ीरो है, यहाँ से शुरू होता है, तो क्या हकीकत में वही जगह ज़ीरो होती है? नहीं, आप किसी भी पॉइंट को ले सकते थे, यहाँ से शुरू हो गया। बस ये फिलोसफिकली कोई चीज़ नया साल नहीं है। सूरज जहाँ पर घूमता है वहीं भी घूमता रहता है, ऐसा नहीं होता कि नया घूमने के बाद कोई नई चीज़ में दाखिल होता है। और उसके बाद वो कैलेंडर जिसके ऊपर हम नया साल कह रहे हैं, इस कैलेंडर की कोई हकीकत नहीं है। असल यहाँ पर एक अजीब किस्म का तजाद भी है। आप तसव्वुर कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं ईसवी कैलेंडर का इब्तदाई वाकया कौन सा है, मसलन अगर हमसे कोई पूछे भाई इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा कहाँ से है, तो हम कहेंगे हिजरत से हुई है। ईसवी कैलेंडर की इब्तदा कहाँ से है? हजरत ईसा की विलादत से। 1 जनवरी को हुई है या 25 दिसंबर को हुई है? खुद कहते हैं हजरत ईसा की विलादत 25 दिसंबर को हुई है, तो कैलेंडर पे 1 जनवरी से क्यों शुरू हो रहा है? ये अजीब तआरुज़ है ये। इसी तरीके से हजरत ईसा की विलादत के बारे में और भी अकवाल मौजूद हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए हैं, और ये तो मुझे समझ में नहीं आता इस तआरुज़ को ये लोग कैसे हल करते हैं। हजरत ईसा की विलादत क्रिसमस किस दिन मनाई थी? 25 दिसंबर को, और कैलेंडर कब शुरू हो रहा है? 1 जनवरी को। और उस कैलेंडर की बेस क्या है? हजरत ईसा की विलादत है, तो ये बीच के 6 दिन बाद क्यों शुरू हो रहा है फिर? ये अजीब सी बात है ये। और इस तरह की बहुत सारी तारुज़ और तजादात लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आज मिसाल के तौर पर आपके पास भी SMS आया होगा कि 2012 अहले बैत का महीना होगा, अहले बैत का साल होगा, क्योंकि इसका सम 5 बनता है। असल 2012 ईसवी साल बनता है, ईसवी साल के नंबरों से हम अहले बैत के नंबर को जोड़कर साबित करना चाहते हैं। इस्लाम ने कब इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया है कि इसके सम से जब 5 बनेगा तो वो अहले बैत का साल हो जाएगा? ये कैसी बातें हैं ये सब की सब? तकरीबन बेबुनियाद बातें। यानी मैंने अर्ज किया ये कि सूरज अपने महवर पे घूमे तो कोई जगह हो जहां से शुरू होता हो। कोई जगह शुरू नहीं, कोई जगह खत्म नहीं है। आप जिस जगह पर उंगली रखें वहीं से शुरू हो जाएगा। आपने और मैंने अपनी ताबीर के लिए एक जगह शुरू करार दे दी। अगर कहना शुरू हजरत ईसा की विलादत से, खतन हजरत ईसा की विलादत 1 जनवरी को नहीं हुई है, उनके खुद के कॉल के मुताबिक, मशहूर कॉल के मुताबिक 25 दिसंबर को हुई है। बस कोई बुनियाद नहीं बनती। उसके बाद सकाफत का खोखलापन ये है कि हम हर गलत सही त्यौहार में शामिल हो जाते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहर अलैहिम सलाम के मानने वाले, और बिलअखस इस वजह से कि अय्याम अज़ा हैं, आपने और आपके आयजा अखरबा दोस्तों ने या बच्चों ने इसके अंदर शिरकत नहीं की होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर ये अय्याम अज़ा नहीं भी होते, असल क्रिसमस से हमारा क्या ताल्लुक है? और वाकई जो कुछ क्रिसमस पर या न्यू ईयर के ऊपर होता है वो वाकई दीन है क्या? कोई दीन इसको नहीं मानता। आप ईसाइयत में चले जाइए,
آیا عیسائیت کرسمس کے اوپر ہونے والی چیزوں کو اپنے دین میں صحیح مانتی ہے؟ حتیٰ اب تو یہ ہوا کہ ان کے اپنے پوپ نے کہہ دیا کہ یہ عیسائیت میں جو کچھ اب کرسمس کے نام پہ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس کے اندر مانویت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی احساس کیا ہے کہ ہم کنزیومرزم کے اندر اور فحشا کے اندر بہت آگے چلے گئے۔ اور تصور کیجئے کہ 300 سال 200 سال وقت لگے گا تب معاشرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے۔ ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا اگر ہم واقعی ایک دین کے ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ اور میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خاص کر اس کانٹیکسٹ میں بہت محتاط ہونا پڑے گا کہ وقت کے امام کی تشریف آوری نزدیک ہو، خاص کر اس معیار کے تحت کہ آج جتنی بھی چیزیں ملاوٹ کے طور پر ہماری فکر کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی، کل جب امام تشریف لائیں ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا سبب نہیں ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ مثال کے طور پر ہمارے دین کے اندر رکاوٹیں ہوں، ہمارے دین کے اندر ملاوٹیں ہوں؟ تو ضرورت بنتی ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی کی طرف جائیں، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معیارات کو، اپنی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم جو ہے وہ آپ کی فکر کی ویلیوز ہیں جس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس ویلیوز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ دین سیکھنے کی بات کرتے ہیں یا سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز سکھائیں، سب سے پہلے دین کے نام پر کیا سکھائیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی جوان آئے اور وہ کہے کہ میں دیندار ہونا چاہتا ہوں یا میں دین کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو پہلا پیغام یہ دیں گے کہ اب تمہیں داڑھی رکھ لینی چاہیے، اور اگر کوئی خاتون ہوں گی تو ان کو ہم کہیں گے کہ مثلا آپ کو پردہ کر لینا چاہیے، اور یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، آیا دین یہاں سے شروع ہوگا؟ دین کہاں سے شروع ہوگا؟ فرض کیجئے وہ ظواہر میں اس کی پیروی کر لے، دین کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ آپ اور میں ظاہر کہہ سکتے ہیں کہ دین شروع ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ کو پڑھے، اگر وہ پہلے سے پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نبی کی نبوت کی گواہی بھی دے دی، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دی۔ آیا صرف لفظ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے پاس حقیقت دین پہنچ گئی؟ نہیں، حقیقت دین نہیں آئی ہے، الفاظ کہہ کر اس نے اتنا کر لیا ہے کہ مرے تو مسلمانوں کی قبرستان میں آئے گا، الفاظ کہہ کے اس نے اتنا کر لیا ہے کہ مرد ہے تو مسلمان عورت سے شادی ہو سکتی ہے، عورت ہے تو مسلمان مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت دین کب ہوگی؟ جب اس کی مینٹیلیٹی تبدیل ہو جائے گی، جب اس کی فکر تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس اعتبار سے بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری فکریں دین کی فکر کے اندر ڈھل جائیں۔ ہم لوگ کچھ ظواہر کو صحیح کرنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ رب العالمین، لیکن فکر جب تک صحیح نہیں ہوئی اس کی مشکل بنی رہے گی۔ اب فکر میں کیا مثال دوں آپ کی خدمت میں، اب جیسے یہی جو آج کے دن ایک شہادت واقع ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس شہادت کو فخر کے عنوان سے دیکھیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے؟ پہلا منظر یہ ہے کہ جیسے ہم کسی شہادت کو دیکھتے ہیں ہم ایک افسوس، ایک غم کے عالم میں اسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا واقعا اسلام کی فکر یہی ہے؟ آیا واقعا مثلا، البتہ ظاہر ہے کہ ہم بول رہے ہیں صرف، ابھی ہم نے جھیلا نہیں کہ اگر میرا اپنا بیٹا اگر شہید ہوا ہوتا تو پھر شاید اس وقت معاملہ تھا، امتحان تھا کہ میں اس وقت کیا کہتا۔ لیکن جن لوگوں سے ہم نے دین سیکھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں، شہادت فخر ہے، شہادت پہ غم نہیں ہے۔ یعنی ایک غم اس بات کا ہے کہ شاید یہ انسان اپنی زندگی سے اور بھی بہت کچھ دے سکتا تھا، اس سے اور بھی بہت سارے فائدے دین اسلام کو مل سکتے تھے۔ لیکن اگر اس عنوان سے دیکھیں کہ کیا یہ شہادت نعوذ باللہ بے فائدہ ہے، ہم کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، کوئی شہادت بے اثر نہیں ہے، ہر شہادت کی تاثیر ہے، ہر شہادت کے پیچھے تاثیر ہے۔ لہذا کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شہادت کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں مصائب ہوئے ہیں، مشکلات ہوئی ہیں، دشمنوں کو جھیلا ہے، دشمنوں کی ظلم کا مقابلہ کیا ہے، لیکن شہادت پہ فخر کیا ہمیشہ۔ اور کتنا خوبصورت، قیامت تک کے لیے خوبصورت جملہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو انہوں نے دربار میں کہا، درود بھیجنا محمد علیہ السلام، فرمایا وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, اتنے بھائی شہید ہوئے ہیں, اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, اور اس کے بعد بیوی نے فرمایا ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کس توحید کے تحت, کس نظریے کے تحت, جو ذہنیت مینٹیلٹی بنانا چاہتے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام, وہ کون سی مینٹیلٹی تھی؟ اب تصور کیجئے, ایک ظواہر میں دین ہے, ظاہر کا دین کیا ہے؟ مثال کے طور پر ظواہر کی پیروی کتنی ہے, میں نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت بے تحاشا ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا, لیکن دین کو اس میں خلاصہ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا بہت سادہ سادہ سا فرق سوچتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ نے یقیناً نماز پڑھی ہوگی, آپ نے یقیناً نماز سے وضو کیا ہوگا, اور آپ نے وضو کرتے وقت شاید وضو کی دعائیں بھی پڑھی ہوں گی. لیکن اب اس کو سوچنا شروع کرتے ہیں, آیا واقعاً یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں پل صراط پہ سے گزرنا ہے, اللہ کے حضور پہنچنا ہے؟ اتفاقاً وضو کی دعاؤں کے اندر یہ سب لکھا ہوا ہے. آیا واقعاً یہ سوچا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہر عبادت کے پیچھے ایک مفہوم پر پہنچاتے ہیں, آیا واقعاً ہم نے اپنی عبادتوں کے پیچھے اس مفہوم کو سوچا ہے؟ اچھا اگر ان مفہوم کو نہیں سوچا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ہماری ذہنیت اس کے اوپر تبدیل نہیں ہوئی ہے ابھی. ٹھیک ہے ہم نے ایک عبادت کر لی ہے, مثلا ہم نے وضو کر لیا ہے, لیکن وضو کے پیچھے جو مقام وہ پہنچانا چاہتے تھے, مثلا اگر میں بہت تیزی سے عرض کرنے کی کوشش کروں, مثلا وہ فرماتے ہیں جب کلی کرنے لگو تو کہو کہ خدایا قیامت کے دن میری حجت میری زبان کے اوپر جاری ہو جائے, میری دلیل میری زبان کے اوپر جاری ہو جائے. جب چہرے کے اوپر پانی ڈالنے لگو تو کہو کہ خدایا میرے چہرے کو اس طرح نورانی کر دے جس طرح تو قیامت کے دن چہروں کو نورانی کرے گا. جب ہاتھ سیدھے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالو تو کہو خدایا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دے دے. الٹے ہاتھ پہ پانی ڈالو, ہر چیز میں قیامت کا تصور, قیامت کو یاد کرو اپنی, بار بار فرماتے ہیں قیامت کو یاد کرو. نماز پڑھنے کھڑا ہوا جب تکبیرہ کہے تو کیا سوچے؟ یہ سوچے کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے. رکوع میں جائے تو کیا سوچے؟ یہ سوچے کہ مجھے گردن اللہ کی راہ میں کٹوانی ہے. سجدے میں جائے تو کیا سوچے؟ یہ سوچے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے تسلیم ہو چکا ہوں. ہر چیز میں ہے. جب کہے بہاؤ للہ وقوت ہی اقوم و اقوت, تو سوچے میری زندگی میں جتنی طاقت اور قدرت ہے وہ سب خدا کی دی ہوئی ہے. ایک ایک چیز کے پیچھے فکر ہے. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ گرچہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر آ گئیں دین کے نام پر, میں نے عرض کیا بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو فکر آنی چاہیے تھی وہ فکر ابھی تک ایجاد نہیں ہو پائی. چونکہ وہ فکر ایجاد نہیں ہو پائی, دین کا ظاہر چلنے لگتا ہے, باطن مرتا رہتا ہے, باطن مرتا رہتا ہے. لہذا اگر آپ دیکھیں کہ ایک معاشرہ ہو جہاں پہ لوگ دیندار ہیں, جہاں پہ لوگ نمازی ہیں, جہاں پہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن سید الشہداء تنہا کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں حل من ناس نہیں انصرنا, تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ یہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے تھے, کہ انہوں نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم؟ کیا انہوں نے نہیں پڑھا تھا کہ اہل قربا کا حق کیا ہے؟ کیا وجہ رہی ہوگی؟ وجہ یہ رہی کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے لیکن مفاہیم کے اوپر محنت نہیں کی ہے. انہوں نے سب کچھ کیا ہے لیکن مفاہیم کے اوپر محنت نہیں کی. لہذا میں آپ کی خدمت میں اشارتاً اگر عرض کر پاؤں, کیا عذاب ہی کی ہے لیکن شہادت کو نہیں سمجھ سکے, شہادت کو نہیں سمجھ سکے. لہذا عذاب میں شرکت کرنے والا بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ ہمیں زندگی میں شہادت کو کس عنوان سے دیکھنا ہے. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے دین کے اندر داخل ہوتی ہے, اور اس مشکل کا حل بہت سادہ سا ہے. آپ دین کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر لیجیے, اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں. آپ وضو کر رہے ہیں, جا کر دیکھیے اہل بیت نے وضو کس طرح سے کروانا چاہا. کتنے لوگ ہیں حج کے اوپر ہو کر آئے ہیں, ہمارے پاس موجود ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام حج کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو جب آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے تو وہ اسلامی اخلاق کا پورا نظام بنتا ہے. اہل بیت دنیا کو کیسا دیکھتے ہیں, اہل بیت آخرت کو کیسا دیکھتے ہیں, اس دنیا سے آخرت تک پہنچنے کے لیے راستہ کیسے بنا رہے ہوتے ہیں, اہل بیت معاشرے میں رہنے کے آداب کیا سکھا رہے ہوتے ہیں, جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ ہمیں اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے. آیا کوئی آداب سکھائے ہمیں اہل بیت نے یا نہیں سکھائے؟ اب آپ تصور فرمائیے ایک عجیب و غریب صورتحال. دو خاندان دونوں نمازی ہیں, دونوں بظاہر دیندار ہیں، دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دونوں کے اندر شدت کا اختلاف ہے معاشرتی اعتبار سے، روابط اچھے نہیں ہیں. اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر دونوں نمازی ہیں، دونوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دونوں دین کو قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین ظاہر کے اندر ہے، دین سرایت نہیں کر سکا ہے، باطن پہ نہیں پہنچا ہے. اچھا باطن پہ پہنچا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان کو پتا ہوتا کہ معاشرے میں رہنے کے لیے اہل بیت نے آداب کیا سکھائے. مثلا کن آداب کی تعلیم دی ہے اہل بیت نے؟ پہلی چیز جو اہل بیت سکھاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہماری وہ مشکل بھی حل ہوتی ہے کہ ہمارے حسن دینی ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو پاتے. کیوں جمع نہیں ہو پاتے؟ پہلی چیز جو وہ سکھاتے ہیں وہ یہ کہ تمہارے اندر شرح صدر ہونا چاہیے، دل کو وسیع ہونا چاہیے، دوسروں کی کمی کو، دوسروں کے اندر ہونے والے اختلاف کو، یعنی فرق کو قبول کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. اگر یہ طاقت نہیں ہے، یہ شرح صدر نہیں ہے، کام انجام نہیں پائے گا. لہذا خدا نے مطالعہ جب انبیاء کو ذمہ داری دیتا تھا، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا، پہلی دعا جو خدا سے کی وہ فرمایا رب اشرح لی صدری، اے خدایا مجھے شرح صدر نصیب کر دے. شرح صدر کیا ہے؟ مجھے کہ تحمل کرو، کچھ نہ کچھ تحمل کرے. اگر انسانی معاشروں میں تحمل نہ ہو تو دو انسان ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، پھر ہمیشہ کے لیے مصیبت ہے. لہذا جن گھروں کے اندر شرح صدر نہیں ہیں، ان گھرانوں کی مشکلات کو آپ احساس کر سکتے ہیں. مجموعی قانون کے طور پہ کہہ دوں، جہاں کہیں آپ کو گھرانوں کے اندر، آبادیوں کے اندر، تعلقات کے اندر مشکل نظر آئے، فوراً اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اسلام کا کون سا اصول پامال ہوا ہے جو یہ حرکت ہوئی ہے. اگر کوئی اصول پامال نہیں ہوتا، برا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر کہیں اچھا ہونا چاہیے تھا. لہذا اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر کوئی مشکل ہے اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا اسلام کا کون سا اصول پامال ہوا ہے، کس اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور بجائے یہ کہ یہ دیکھیں کہ دوسروں نے کون سا نظر انداز کیا ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے تو اسلام کا کوئی اصول نظر انداز نہیں کیا. اور میں قانون کے طور پر متعدد دفعہ عرض کرتا ہوں، جس چیز کی خاطر دین خدا نظر انداز ہوگا اس چیز سے مصیبت آئے گی، وہ چیز کبھی عزت نہیں دے گی، وہ چیز کبھی سکون نہیں دے گی. تو اگر کسی نے دولت کی خاطر دین خدا کو نظر انداز کیا ہے، اسے دولت سے مصیبت اٹھانی پڑے گی. اگر کسی نے، حتیٰ یہ قانون اگر میں جسارتاً عرض کر کے کہہ دوں کہ مثال کے طور پر اگر مثلا شادی بیاہ کے مسائل کے اندر، انتخاب کے موقع کے اوپر کہ کس کا انتخاب ہونا چاہیے، اسلام نے کچھ اصول دیے، اگر اصولوں کے مقابلے میں کسی اور اصول کی خاطر انتخاب کیا گیا، پھر اس پر بھی مصیبت آئے گی، اس پر بھی قطعاً مصیبت آنی ہے. تو جو کچھ اسلام کے اصول ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے. میں نے عرض کیا جیسے ہی آپ دیکھیں کسی گھرانے کے اندر مشکل پیش آتی ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو، فوراً سوچے گا اسلام کے کس اصول کو پامال کیا ہے اور واپس لانے کے لیے حکمت عملی کیا ہے. اور پھر اگر میں موقع دن عرض کر دوں، کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں اولاد اور والدین کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. دور کی مثالیں تو دور کی مثالیں ہیں، اگر میں رشتہ داروں کی بات کہوں تو پھر تو وہ معاملہ شاید دور چلا جائے گا، لیکن کم از کم جو رشتہ اولاد اور والدین کے درمیان ہے، اس رشتے کی تو پاکیزگی میں کسی کو شبہ نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ مثال کے طور پر باپ یہ کہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اچھی اولاد نہیں ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بچہ یہ کہے کہ میں اپنے والدین سے خوش نہیں ہوں، صرف ایک کام سوچنا پڑے گا، ان دونوں میں سے کون اسلام کو پامال کر رہا ہے. اگر کہیں اسلام پامال ہو رہا ہے، اس کا مطلب تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. اچھا اب اسلام کہاں پامال ہو رہا ہوگا؟ ممکن ہے دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، ممکن ہے دونوں عبادات کر رہے ہوں، ممکن ہے دونوں ظواہر کے اندر مکمل دیندار ہوں، مینٹیلٹی میں خرابی ہو، ذہنیت صحیح نہیں ہے. مثلا کچھ ایسی توقعات ہوں جو اسلام کی توقعات نہیں ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے کا تو معاملہ ہی خراب ہوا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ بہت ساری ویلیوز تبدیل ہو گئی ہیں. بہت سادہ سی بات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ اولاد فرما بردار اولاد کہلا رہی ہے جو والدین کو اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہی ہو. آیا واقعا ضروری؟ مثلا اگر کوئی خدا کا فرما بردار نہ ہو، جرم کر کے نعوذ باللہ گناہ کر کے پیسہ کماتا ہو، اپنے والدین کو سپورٹ کر رہا ہو، تو فرما بردار اولاد ہے؟ اگر فرما برداری کا محور خدا ہے کہ خدا کی فرما برداری ہونی ہے تو فرما بردار وہ ہے جو خدا کا اچھا تابعدار ہے، خدا کا اچھا مطیع ہے، اور اگر اس کے اوپر کمپرومائز کیا ہے تو پھر مشکل کو تو ہم نے خود لے لیا پھر اپنے لیے۔ تو جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے اس معاملے کے اندر، تعلقات کے معاملے کے اندر، وہ یہ کہ اپنی زندگیوں کے اندر دین اسلام کی طرف جائے۔ میں بار بار کوشش کرتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، اور بار بار میرے ذہن میں اس بندے خدا کی شہادت کا تصور آتا ہے کہ مثلا ابھی ایک شہادت اور ہوئی ہے اور نہیں معلوم کتنی شہادتیں ہوتی رہیں گی، یہ شہادتیں ہمیں کوئی پیغام نہیں دیتی، آیا ان شہادتوں سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے؟ یہ ایک اچھا عمل ہوا ہے کہ ایک آدمی نے زندگی دین کی خاطر گزاری ہو اور دین کی خاطر اس کو شہید کیا گیا ہو، اس شخص کے لیے کمال ہو گیا ہے، اس شخص نے کمال کو حاصل کر لیا۔ یعنی کوئی شخص ہو جو دین کی خاطر زندگی گزارے، دین کی خاطر اس سے کوئی لوگ دشمنی کریں، دین کی خاطر وہ شہید کر دیا جائے، اس شخص کے اوپر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کمال ہے۔ نقص کس کے اوپر ہے؟ نقص اس قوم کے اوپر آ سکتا ہے جو اس کمال سے درس نہ لے سکے، نقص اس قوم کے اوپر آ سکتا ہے جو اس کی جگہ کو مکمل طریقے سے پر نہ کر سکے، اس کے اوپر نقص آ سکتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلسل چیزیں انجام پا رہی ہیں، ہماری کس کمی سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو واضح ترین کمی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہے، ہمارے اندر ایک ساتھ چلنے کی کمی ہے۔ اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے کیوں ایسا ہے کہ دشمن تو کفر کے اوپر متحد ہے جیسے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ایمان کے اوپر متحد نہیں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی نفس پرستیاں ہیں۔ جب کبھی مجھ سے کوئی یہ سوال کرے، البتہ میں کون ہوں کہ اس کا جواب دے سکوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے پاکستان میں کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں اگر آخری بات سننا چاہتے ہو تو نفس پرستی ہے، باقی سب چیزیں قابل حل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے یہ نظریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نزدیک نہیں آتے، تو نظریوں پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ مشکل کام نہیں ہے، نظریوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اصل مشکل جو جہاں پہ جا کے کوئی چیز حل نہیں ہو پاتی وہ نفس پرستی ہے، نفس پرستی کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے میں فلاں کا ماننے والا ہوں، وہ فلاں دوسرے کا ماننے والا ہے، اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ اگر وہ دو صحیح افراد کے ماننے والے ہیں، کبھی اتنی بڑی سطح پہ جا کر دو صحیح ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ مشکل ساری آتی ہے ہم لوگ اپنی نفس پرستی کو اپنی فکر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس فکر کے نام پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، ہم سارے کام کر کے نہیں جیت پائیں گے، اگر ہم اپنے اخلاقیات کو سنواریں اس میں ہماری جیت ہو سکتی ہے، اگر صرف اتنا کرنا شروع کر دیں خدا کی خاطر کاموں کو انجام دیں، خدا کی خاطر لے کر چلیں چیزوں کو، جو بہت بڑی بڑی مصیبتیں میں اور آپ سوچتے ہیں قابل حل نہیں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اگر میں مثال کے طور پہ عرض کروں، جو اس وقت ہمارے پاس سب سے اچھی مثالیں موجود ہیں قوم ہونے کے ناطے، مثال کے طور پر ایرانی قوم کی مثال موجود ہے، 30 سال پہلے کیا تھے یہ لوگ؟ اگر انقلاب سے 5 سال پہلے بھی آپ تہران کے اندر گئے ہوتے، آپ اللہ کی پناہ مانگ کے دوبارہ واپس جانے کا ارادہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس موجود ہے ایک اہل سنت اسکالر ڈاکٹر کلیم صدیقی، انقلاب سے پہلے تہران جاتے ہیں اور تہران میں جمعے کا دن ہوتا ہے، وہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں اور ہوٹل کے کاؤنٹر پہ آ کے پوچھتے ہیں یہاں جمعہ کہاں ہوتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ پورے تہران میں کئی 10 لاکھ کی آبادی میں کہیں پہ بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ انقلاب سے پہلے کی حالت تھی۔ کچھ لوگوں نے پاکیزہ محنت کی ہے، اس پاکیزہ محنت کے نتیجے میں یہ قوم جو اس وقت پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی تھی اچانک واپس آنا شروع کرتی ہے۔ بالکل یہی حالت لبنانی قوم کی بیان کرتے ہیں، فسق و فجور کے اعتبار سے، زندگیاں تلف ہونے کے اعتبار سے، معاشرے میں احترام نہ ہونے کے اعتبار سے، کمزور ترین قوم لبنان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ پاکیزہ لوگ پہنچے، انہوں نے لوگوں کے اوپر تربیت کرنا شروع کی، ان کے نفوس کو تیار کیا، ایک خاص نظام کے تحت تربیت کرنا شروع کی، ایک جگہ پہ لا کے پہنچا دیا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے جمہوری اسلامی انقلاب کے انقلاب کو دیکھا ہے، انقلاب کے بعد کے حالات کو دیکھا ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ اس تربیت کے نظام سے جو گزرے تھے وہ تربیت کا نظام کون سا نظام تھا. ہم نے حزب اللہ کی کامیابی دیکھ لی کہ جب انہوں نے حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تو کس طرح کامیابی حاصل کی، یہ نہیں سوچا کہ جو حزب اللہ بن رہی تھی تو ان کی تربیت کیسے ہو رہی تھی، ان کا تربیتی نظام کیا تھا. ایک ایک چیز موجود ہے. مجھے تعجب ہے ہم لوگ اس کا مطالعہ کیوں نہیں کر پائے ابھی تک. وہ اپنے جوانوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اچھا کن اصولوں کے اوپر تربیت کرتے ہیں، سادہ ترین اصولوں کے اوپر. کوئی ایسی بہت بڑی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پی ایچ ڈیز نہیں کروا رہے وہ اپنی عوام کو، جو ممکن بھی نہیں ہے اصلا. سادہ ترین اصولوں کے اوپر ان کی تربیت ہوتی ہے. خدا پہ اعتماد کرو، جو اخلاقی ضوابط خدا نے طے کیے ہیں ان کو پامال مت ہونے دو. یعنی عجیب ہے کہ جب خدا نہ کرے ان میں سے کسی کو کسی محاذ پر ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست اٹھانی پڑی، تو ان کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ تم نے یقیناً خدا کا کوئی حکم توڑا ہے ورنہ تمہیں شکست نہیں ہونی چاہیے تھی. کون سا حکم توڑا تم لوگوں نے؟ کس حکم خدا کو پامال کیا ہے؟ کیا تم لوگ اپنی نمازیں اپنے وقت پہ اوپر پڑھ رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ عبادات میں پیچھے ہٹ گئے؟ اس یقین پہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں جب ہم اس کے تجربے سے گزریں، جب ہم اس کے تجربے سے گزریں کہ ہم نے واقعا اپنے نفوس کی تربیت کر لی. اور میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا نہ کرے اگر ہم نے اس مرحلے کو اسکپ کرنا شروع کر دیا، ہم نے کہا نہیں اس کے بغیر بھی کہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے بغیر سب کچھ کر لیں گے، خدا ہی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اور اس کے بعد ہم میں سے کچھ دوست احباب ہمارے سامنے مثالیں رکھیں گے وہ یہ کہ بھائی اس یہودی قوم کو دیکھیں، یہودی قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. کیا انہوں نے کوئی اخلاقی نظام کی پیروی کی تھی؟ نہیں، انہوں نے کسی اخلاقی نظام کی پیروی نہیں کی. انہوں نے مادہ پرستی کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی قومیں ایسی ہیں جو مادہ پرستی کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتی ہیں. یہ کس قسم کی کامیابی لے پائیں گے؟ یہ مادی کامیابیاں خوب لے پائیں گے، دنیا کے چند دنوں کی چند کامیابیوں کو ضرور لے سکیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. چند دن فرعون بھی حکومت کرتا تھا، چند دن نمرود کی حکومت نہیں رہی تھی. جب قارون، فرعون اور نمرود جیسے حکومت کر سکتے تھے تو انہیں کے ضابطوں پر چل کے آج کی دنیا میں بھی کچھ دنیا پرست لوگ حکومت کر سکیں گے. لیکن انتہا میں آخر سوال ہوتا ہے کہ بالآخر قارون، فرعون، نمرود یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک شہید ہونے والے شہید و شہداء باقی رہتے ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ وہ جتنے محلوں کے اندر، بڑے گھروں کے اندر رہنے والے، بڑے لشکر بنانے والے تھے، وہ سب کے سب تہس نہس ہو جاتے ہیں اور ایک بیوی کا گھرانہ باقی رہتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ یہ کن اصولوں کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ اگر ہم واقعا چاہتے ہیں، یہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، جتنی مصیبتیں اٹھائی جا رہی ہیں، جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اگر ان کے واقعا ایک جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں واپس آنا ہوگا اپنی زندگی میں. اور میں پھر عرض کروں گا، کسی پیچیدگی کے ساتھ نہیں، بہت سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو، سادگی کے ساتھ اسلام کی طرف لے آئیے. اپنے آپ سے سادہ سوال کرنا شروع کر دیجئے، دین ہم سے کیا طلب کر رہا ہے، اور جو کچھ طلب کر رہا ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کر دیجئے. عادتوں سے شروع کریں، فکر تک لے کر آ جائیے. مادی رقابتوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، چونکہ آج کل کے ایام اس طرح کے ایام ہیں اور یہ سارے مسائل ہم لوگوں کے درمیان چل رہے ہیں. اور وہ یہ کہ پوری طرح سے میڈیا یلغار کر رہا ہوگا کہ لوگ مادی رقابتوں کے اندر جائیں. ایک طرف سے خدائی نظام ہے، یہ آج کے زمانے کا تعرض ہے. ایک طرف سے خدائی نظام ہے جس کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عصر ظہور ہے، وقت کے امام کی تشریف آوری کا زمانہ ہونا چاہیے شاید. اس میں ہم سے طلب کیا جا رہا ہے کہ ہم مانوی کمال کی طرف جائیں، مانوی جدوجہد کی طرف جائیں، اپنے دوستوں کو نزدیک کریں. اور قرآن کریم میں کتنی خوبصورت تعبیر ارشاد فرمائے، اصبروا وصابروا ورابطوا، خود صبر کرو، لوگوں سے رابطہ کرو اور صبر کی تلقین کرو. جامع ترین آیات کریمہ جس کے اندر اس سارے مفہوم کو جمع کیا ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرو. کہ جب مولا سے پوچھا، مولا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، نظم امرکم، اپنے کام کو منظم کرو. اور جب اہل بیت سے پوچھا کہ امر سے مطلب کیا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، تو فرمایا، امر سے مطلب ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت کو زندہ کرو. یہ چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، یہاں سے شروع کرنا ہوگا. ایک طرف سے ہمیں دنیا پرستی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو دنیا پرستی کی طرف بلا رہے ہوں گے، ایک طرف سے اہل بیت کا نظام ہوگا جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا، آپ کے سامنے معرکہ طے کرنے کے لیے، آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کس فیصلے کو کرتے ہوئے کس طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور اس سنگین وقت میں جب یہ ساری قربانیاں ہو رہی ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اہے دنیا پرستی کی طرف جانا ہے، دنیاوی قوانین کی طرف جانا ہے، یا خدائی قوانین کی طرف جانا ہے؟ خدائی قوانین کی طرف جانا ہے، کوئی نہ کہے یہ بات کہ جیسے آپ خدا کی طرف جائیں گے آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، نہیں، بالکل الٹا ہوگا. جیسے ہی آپ خدائی الہی کام کی طرف جائیں گے، امامت کی طرف جائیں گے، آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، آپ کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ جیسے ہی تم ہماری پیروی کرو گے تم پر دنیا کی کوئی مشکل نہیں آئے گی، انہوں نے بالکل الٹا فرمایا. انہوں نے فرمایا جیسے ہی تم ہمارے راستے کے اوپر چلو گے تم سخت ترین امتحانوں میں ڈال دیے جاؤ گے. انہوں نے ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا. ہاں انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے، وہی کہ جب تم امتحانوں میں ہوگے اور ہمیں نصرت کے لیے پکارو گے ہم تمہاری نصرت کے لیے آئیں گے. انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا، امتحان کا وعدہ نہیں کیا کہ امتحان نہیں ہوں گے، نصرت کا وعدہ کرتے ہیں، ہاں نصرت کے لیے پکارو گے ہم نصرت کے لیے آئیں گے. اور نصرت کے لیے آپ جب آپ پکار لیں گے تو وہ کیا نصرت ملنے والی ہے آپ کو، کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے، یہ آپ کے اوپر. اگر چاہیں تو ان سے یہ کہہ دیں کہ مولا ہمیں امتحان نہیں چاہیے، ہمیں امتحان سے باہر نکال دو. اگر حوصلہ ختم ہو گیا ہے ان سے کہہ دیں امتحان سے باہر نکالیں، شاید امتحان سے باہر نکال دیں. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، ایک شخص مولا ساتویں امام کی حیات طیبہ میں تھا، درود بھیجے محمد و آل محمد. زندان میں تھا، ایک موقع پر انتہائی زیادہ فریاد کرتا ہے مولا کے سامنے، یعنی جیل کے اندر مولا کو یاد کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا مجھے نصرت دیں، آزادی دیں. تشریف لاتے ہیں مولا اور کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے آزادی چاہیے. امام فرمایا ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. کہنے لگا کہ مولا اب تک مجھے کیوں آزادی نہیں ہوئی تھی؟ کہا تم نے اب تک ہمیں ایسے نہیں پکارا تھا، تم نے پکارا ہم تمہیں آزادی دینے آئے. کہا مولا آپ نے مجھے خود سے آزادی کیوں نہیں دی؟ کہا اس لیے کہ ہم چاہتے تھے تم کسی بڑے مقام پر پہنچ جاؤ، مصیبتیں جھیلو گے تو بڑے مقام پر پہنچو گے. اور اس خاطر میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر دہراتا ہوں وہ یہ کہ کیوں میں سمے تمار نے سولی پر مولا امیر المومنین سے نہیں کہا مجھے اتارے، کیوں نہیں کہا؟ اگر ایک لمحے کو سوچتے کہ مولا امیر المومنین سولی میرے لیے بہت سخت ہے مجھے یہاں سے اتار دیں، تو کیا مولا امیر المومنین مجھے سے نہیں اتار دیتے؟ اتنے لوگوں کو نجات دی ان کو بھی نجات دے دیتے. لیکن خود ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں سمے تمار نے نہیں کہا ہوگا کہ مولا مجھے سولی سے اتارے، کیوں؟ ان کو پتا ہوگا میں سولی کے زخم برداشت کروں گا، اس میں کچھ اور ملنے والا ہے مجھے، وہ ان مصیبتوں کو جھیل رہے ہوں گے. ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا. ایک دفعہ یہ جیسے ہم پر کوئی مصیبت پڑے ہم کہیں خدایا ہماری ساری مصیبتوں کو آسان کر دے، ہمیں تیرے دین کی راہ میں مشکل نہیں برداشت کرنی. اگر یہ کریں گے شاید کوئی ایسا کام بھی مل جائے گا کہ ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ دین کے حاشیوں میں چلے جائیں گے، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم اپنی زندگیاں مزے سے گزار رہے ہوں گے، کچھ اور لوگ قربانیاں دے رہے ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور دعا بھی تو ہو سکتی ہے، بھائی کہ خدا اگر تیرے دین کے لیے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم نے جانیں کس کے لیے بنائی ہیں اپنی، اس زندگیوں کا انجام کیا ہے؟ کیا ہمارے مولا نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر انسان کا انجام یہ ہے کہ وہ بیماری کے بستر پہ جان دے تو مجھے عزیز ہے کہ میں میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جان دوں؟
سعادت 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 سعادت،
یہ مفہوم ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا. وہ جی کہ سب کو معلوم ہے انسان کا انجام یہ کہ اس کو موت آنی ہے، سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے. جس حقیقت کو دنیا کا کافر ترین انسان بھی قبول کرے گا وہ یہ کہ یہاں سے مرنا ہے. مولا فرماتے ہیں جب یہ طے ہے کہ مرنا ہے اللہ کی راہ میں کیوں نہ مرو، کیوں خدا کی راہ میں جاننا ہے، اس بات کو طلب کر لینا ہے. اور جیسے ہی آپ کی قوم ہماری قوم شہادت طلب ہوتی ہے عزتیں ملنا شروع ہوتی ہیں. دنیا کی کسی بھی قوم کو جو خود شہادت طلب کر رہی ہو دنیا کی کوئی قوم اس کو شکست نہیں دے سکتی. مطمئن رہیے گا آپ ہمیشہ کے لیے اس پہ. جتنا بھی یہ کوشش کرتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر محنت کرتا ہے, کفر نفاق ایک نقطے کے اوپر محنت کرتے ہیں, کسی طرح خوف بٹھا دو بس. ان کو پتا ہے قوم جسم کے مرنے سے نہیں مرتی ہے, ان کو پتا ہے قوم خوفزدہ ہونے سے مرتی ہے. ان کی ساری اسٹریٹجی صرف اس بات کے اوپر ہوتی ہے قوم کو خوفزدہ کر دو بس. اگر خوفزدہ ہو جائیں گے یہ اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا بند کر دیں گے, اور اگر خوفزدہ نہیں ہوں گے یہ اس کے مقابلے میں اسٹریٹجی اہل بیت کی ہوئی کہ تم خوفزدہ مت ہو. ہم کہیں گے مولا اگر ہم خوفزدہ نہ ہوں تو جو لوگ ہمارے مر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں عزت ملے گی. ہم اور آپ چونکہ اسلامی مفاہیم کے اوپر شاید محنت نہیں کر پائے ہیں, ورنہ عزت اور شہادت کے رابطے کو سید الشہداء نے خوب بیان کیا ہے. پہلے دن سے بیان کر رہے تھے, مکہ پہنچے مدینہ کے جوانوں کے نام ایک خط بھیجا, عجیب خط. سید الشہداء کی کلمات وہ ہیں جو تاریخ میں پرانے نہیں ہوتے, ہر روز نئے ہیں, ہر روز نئے. مدینہ خط لکھ کے بھیجا, فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. جو ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. تم کو عزت چاہیے, عزت چاہیے ہمارا ساتھ دے دو. اچھا اگر مولا آپ کا ساتھ دیں گے تو آپ حکومت تک پہنچائیں گے, آپ ہمیں شہرت دیں گے, دولت دیں گے؟ فرماتے نہیں, میں کچھ نہیں دوں گا, میں شہادت تک لے کے جاؤں گا, خود بھی شہید ہو جاؤں گا, تم بھی شہید ہو جاؤ گے, لیکن تم سب عزت کے ساتھ شہید ہوگے. اچھا اگر کوئی عزت نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ اگر سید الشہداء کے شہادت کو نہیں لے گا عزت نہیں ملے گی, اس کے بعد دنیا بچا لے گا اپنی؟ ہرگز نہیں, دنیا بھی ہاتھ سے جانی ہے. جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا ان کے پاس ایک موقع آیا قیام توابین پر کہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دے دیں. جنہوں نے قیام توابین میں جانے دے دی ان میں سے جو لوگ بچے انہوں نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا, اس موقع کے اوپر ساتھ دیا. اگر اس حد تک کوئی سید الشہداء تک واپس آ گیا اس کو عزت دیکھنے کو مل گئی, اور اگر کسی نے اس میں بھی ساتھ نہیں دیا پھر اس کو حجاج بن یوسف کی ذلت اٹھانی پڑی ہے, پھر اس کو حجاج بن یوسف کے سامنے جھکنا پڑا. 20 سال تک حجاج بن یوسف نے ان سب کو ختم کیا, کچل کے رکھ دیا پورے کوفہ کو. یہ کس کوفہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ جس نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا, قیام توابین کا بھی ساتھ نہیں دیا, ایک موقع پہ مختار ثقفی سے بھی دستبردار ہوگا. اگر ساتھ دیتے چلے جائیں عزت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. ہم اور آپ کیا پیغام حاصل کریں؟ کم از کم پیغام حاصل یہ کریں اپنی شہادت کو خود خدا سے طلب کریں, عزت اور فخر کے ساتھ خدا نمتال سے طلب کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کریں کہ دشمن ہمیں آسان ٹارگٹ سمجھ کے ہمیں ختم کرنا شروع کر دے, قطعاً یہ نہیں کہوں گا. ایک ایک جان قیمتی ہے, ہمیں اپنی جان کو بھرپور طریقے سے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے, لیکن موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. قومیں موت کے خوف سے مرتی ہیں, قومیں بدن ختم ہونے سے نہیں مرتی ہیں. اگر ہم صرف اتنا سیکھنا شروع ہو گئے اپنے آپ کو بھی شہادت کے لیے تیار کریں, اپنے بچوں کو بھی تیار کریں. اور میں جو پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ پورا اخلاقی نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں کہ بچے سمجھنے لگتے ہیں اگر باپ مر گیا تو نہیں معلوم کیا ہو جائے گا, ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. یہ خوف ہم نے کیوں بٹھایا ہے؟ نہ خود اپنے اندر اللہ پہ توکل کیا, نہ اپنی اولاد کو توکل سکھایا, نہ خود خدا کی وحدانیت کو سمجھا ہے, نہ اپنے بچوں کو موحد بنایا. خود سمجھتے رہے کہ کاروبار ہمیں پال رہا ہے, نہیں معلوم جابس ہمیں پال رہی ہیں, ہماری دولت ہمیں پال رہی ہے, اور وہ اولاد سمجھتی رہی کہ جب تک کہ باپ زندہ ہے ہم پل رہے ہیں, باقی کچھ نہیں معلوم. سب کا سب غیر خدائی تصور. اور اگر خدائی تصور کے اوپر آتے پہلے دن سے اپنے بچوں کو سمجھا دیتے کہ بھائی ہم تمہیں نہیں پال رہے ہیں, ہمیں اور تم سب کو بھی خدا پال رہا ہے, سب کو خدا ہے جو پال رہا ہے. اور اگر اس کے اندر ایک اور خوبصورت اضافہ کرتے وہ یہ کہ یہ خدا ہے جو اپنی حجت کے فیض پر تم کو اور مجھے پال رہا ہے. امامت کا تصور, امامت کی محبت کو بچوں تک پہنچا دیتے, وہ یہ کہ ہم تمہیں اتنا نہیں چاہتے جتنا تمہارا امام تم کو چاہتا ہے. اپنے امام سے مانگو, کیوں نہیں مشکلات میں ان کی طرف بھیجتے. جس قوم کو ایک وارث نصیب ہے وہ اپنے وارث سے لاپرواہ ہو جائے. اور الحمدللہ رب العالمین, اگر کسی قوم کو شہادت سیکھنا چاہیے تو ہماری قوم ہے جس کو شہادت سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم نے سید الشہداء کا غم سیکھا ہے. اور جس طرح سید الشہداء کی قربانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے, خدا جانتا ہے پھر ہمیں. میں اس خاطر اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ خدا نے متعلقہ بار بار شکر کروں کہ خدا تیرا شکر تو نے ہمیں سید الشہداء کے دروازے تک پہنچا دیا, کہ اس پاکیزہ دروازے تک پہنچنے کے نتیجے میں ساری فضیلتیں درک ہوتی سمجھ میں آتی ہیں, ساری فضیلتیں سمجھ میں آتی ہیں. جو سید الشہداء تک پہنچ گیا اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مجھے پیاسے کو پانی دینا ہے. جو سید الشہداء تک پہنچ گیا اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے دشمنوں سے کیسے پیش آنا ہے, اپنے دوستوں سے کیسے پیش آنا ہے, اور پوری کربلا ساری انسانیت کو سکھانے کے لیے. اگر کربلا پر دیکھتے ہیں سید الشہداء کن لوگوں کو لے کر آئے, ایک ایک کو وہ لے کر آئے ہیں جس میں خدا کا وجود نظر آتا ہو, ایک ایک کو چن کر لے کر آئے. کہیں حضرت علی اکبر کو لے کر آئے جو شبیہ رسول ہے, کہ جب چلتے ہیں تو اللہ کے رسول کی یاد آتی ہے. کہیں پر وہ حبیب ابن مظاہر کو لے کر آئے کہ جن کے لیے خود لکھتے ہیں یہ فقیہ کوفہ ہے, اور اتنے پاکیزہ وجود کے ساتھ سید الشہداء کربلا کے میدان میں اترے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سید الشہداء یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے, ایک ایک یتیم پہ توجہ دیتے تھے, خاص توجہ نثار کرتے تھے. بس ایک بات سوچتا ہوں مجھے کہ جو امام حسین سب کے یتیموں کا خیال رکھتے تھے, اپنے بھائی کے یتیم کو کتنا چاہتے ہو. حضرت قاسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چونکہ امام انسان کامل ہے, انسان کی محبتوں میں بھی کامل ہے. اگر باپ ہے تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا باپ ہے, اگر بھائی ہے تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی بھائی نہیں ہے, اور اگر اس بھائی کی یتیم اولاد اس کے سامنے ہے تو جتنی محبت اس کی طرف جانی چاہیے اس سے زیادہ محبت دے رہا ہے. حضرت قاسم علیہ السلام مسلسل سید الشہداء حضرت قاسم کی طرف نظر رکھتے تھے. نہیں معلوم کیوں ایسا ہوا ہوگا کہ جب شب عاشور تھی اور سید الشہداء ایک ایک شہید کو بتا رہے تھے کہ تم یہاں گرو گے تم وہاں گرو گے, حضرت قاسم نے اچانک پوچھا کہ میرے چچا مجھے بتائیے میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اس درد کو خدا جانتا ہے کہ شہید بھائی کا یتیم بچہ اگر پوچھے میں مروں گا یا نہیں مروں گا, سید الشہداء کے دل پہ کیا گزری ہوگی. سید الشہداء نے صبر کیا اور قاسم سے کہا بیٹا سب شہید ہو جائیں گے, یہاں تک کہ شیر خار علی اصغر بھی شہید ہوگا. شجاع انسان کے اندر دو شجاعتیں ہوتی ہیں, ایک شمشیر چلانے کی شجاعت ہوتی ہے, ایک غیرت کی شجاعت ہوتی ہے. حضرت قاسم میں ایک شمشیر چلانے کی شجاعت تھی جس کے لیے پوچھا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, اور ایک غیرت کی شجاعت تھی, جیسے ہی سنا علی اصغر شہید ہوں گے تو کہا چچا کیا وہ ہمارے خیموں تک آ جائیں گے, کیا وہ ہمارے خیموں پہ حملہ کریں گے. گویا قاسم کا مظلوم ذہن اس بات کو برداشت نہیں کر رہا کہ کوئی دشمن بھی نہیں زینب تک پہنچے گا. سید الشہداء نے جواب میں فرمایا میں خود علی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا, اور گویا قاسم کو خاموش کر دیا. پھر عاشور کا دن وہ دن جب حضرت قاسم علیہ السلام بار بار سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امو جان مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے آپ؟ سید الشہداء کس دل سے اس یتیم کو بھیجنے کا ارادہ کرے، یہاں تک کہ ماں کی طرف سے سیکھ کر آنے والے قاسم اتنا سید الشہداء کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں کہ سید الشہداء اجازت دیتے ہیں. جب بھی سید الشہداء کسی کو جانے کی اجازت دیتے تھے وہ اپنے خیمے میں جاتا تھا، اپنے آپ کو سجا کر تیار کر کے آتا تھا. لیکن قاسم کا معاملے میں شاید منفرد واقعہ ہے، جب سید الشہداء نے کہا کہ قاسم کو میں خود تیار کروں گا، خود حضرت قاسم کو تیار کیا ہے. روایت موجود ہے بچہ کم سن تھا، سر کے اوپر جو لوہے کی ٹوپی پہنانی چاہیے تھی جس سے وہ شمشیر کی زد سے محفوظ رہے، وہ حضرت قاسم کے سر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آ پاتی تھی. چونکہ بچہ بہت چھوٹا تھا سن کے اندر، تو سید الشہداء نے ایک امامہ باندھ دیا اور کہا کہ میرے قاسم کی امامے سے حفاظت ہو. اور ایک موقع آیا، اس کو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا کہ جب بالکل قاسم کو تیار کر دیا تو قاسم سے کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ. حضرت قاسم نزدیک آئے تو گریبان کو چاک کر دیا. قاسم نے پوچھا کہ چچا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا بیٹا گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. خدا جانتا ہے سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کتنا سخت ہو رہا ہے سید الشہداء کے لیے. اپنے بھائی کا یتیم بھیجتے ہیں اور ایک موقع پر وہ یتیم، وہ چاند کی شکل سا بچہ میدان کے اندر آتا ہے اور دشمن ہر طرف سے اس کے اوپر وار کرتے ہیں. یہ بچہ زمین پر گر جاتا ہے اور ایک موقع پر پکارتا ہے چچا مدد کو آئیے. ایک موقع پر سید الشہداء روک کرتے ہیں، دشمن کا لشکر پیچھے ہٹتا ہے اور بس اتنا ہوتا ہے کہ قاسم کی آواز بار بار آتی ہے ارے چچا مدد کو آئیے. نہیں معلوم کیا رہا ہے اس کے بعد کہ جب سید الشہداء قاسم کے لاشے پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرا چچا گری کتنا سخت ہے، جب تو پکار رہا تھا تو وہ آ نہ سکا اور جب وہ آیا تو تیری مدد کے لیے کچھ نہیں بچا.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ان شہادتوں کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اس قوم کو عزت ترقی و کمال نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو شہدا کی پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے احسان کیے ہیں پاک پروردگار تو ان کے ظلم سے واقف ہیں، بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، جو کوئی جہاں کہیں بھی خدمت دین میں مشغول ہے پرچم عزا کو لے کر اٹھا ہے، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. چند بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، بحق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں قربانیاں تیری حجت کے لیے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.